السلام ويكسر لك أهلك بالإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما بلغت السماء منيرا ولا قمرا منيرا ولا قمرا منيرا ولا شمس منيرا ولا بحر يدور ولا بحر يجري ولا بحر يسري إلا بعهدكم ومحبتكم وقد تكلمني نزل معكم فأنكرني أنت يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه ناصر لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبيك الله قد علمت يقول إنما أعلن الله وليذبحكم وللسائل البيت ويطهركم من تدخله
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگه درود بری و محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به دیگر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. محمد و آل محمد.
خدا نے متعلق انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت سے نوازا ہے، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پناہ نصیب فرمائی، شب اول محرم ہے، ایک عظیم الشان سلسلے کا آغاز عزاداری سید الشہداء، اور سب سے اہم دعا ہماری یہ ہے کہ خدا ہمیں اس نعمت کے ساتھ انصاف تو ہم شاید نہ کر سکیں لیکن کم از کم کچھ شریک ہونے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے انشاءاللہ. خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار بحق سیدہ طاہرہ اس قلیل عزاداری کو ہم سے قبول فرما، انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کے سچے جانساروں میں قرار فرما، ان کے اولاد کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرما، ہماری موت ایمان اور شہادت کی موت قرار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت کی سعادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل حرج. خدا نمتار نے جو موقع نصیب کیا ہے اس کے عنوان سے ہم نے ایک موضوع تجویز کیا ہے، اور ہماری کوشش معمولاً یہ ہوتی ہے کہ جو موضوع ہو اس کے ساتھ کسی حد تک جہاں تک ممکن ہے ہم سے انصاف کریں، موضوع کے اوپر توجہ دیں. آج بلا کسی تمہید کے میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کے بارے میں آپ کی خدمت میں آرائز پیش کروں، اور انشاءاللہ مختصر اس کی تشریح کرتے ہوئے اس کی بنیادوں کے اوپر کام شروع کریں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ جو موضوع ہمارے پاس ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اور ہر موضوع کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ رکھنے والوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں موضوع کے بارے میں عرض کروں، ایک بات اور عرض کروں. سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کرنا بہت ثواب کا کام، بے پناہ ثواب، لیکن اس ثواب کو اگر آپ چاہیں تو کئی گنا زیادہ بڑھا سکتے. ایک تو یہ ثواب ہے کہ آپ آئے، مثال کے طور پر 7:15 مجلس شروع ہوئی یہاں پہ آپ کے ٹائم کے مطابق، مثلا اتنے بجے ختم ہوئی آپ گھر چلے گئے، یا آپ نے ثواب کا کام کیا اور گھر روانہ ہو گئے، تو کیا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ نہیں، بہت اثر ہوگا. ان کے غم میں غمگین ہونا خود عبادت ہے، روایت موجود ہے ہمارے پاس، وسائل الشیعہ میں بھی ہے، مستند کتاب کے اندر. لیکن اس میں آپ بہت بڑا اضافہ کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ یہ کہ آپ کے علم کی سطح بھی بڑھے. جو ہمارے معاشرے کے اندر مشکل بن گئی ہے وہ یہ کہ ایک شخص 25 سال عزاداری میں شرکت کرتا ہے، 30 سال عزاداری میں شرکت کرتا ہے، اور اگر 30 سال کے بعد وہ دوبارہ اپنے آپ سے پوچھے کہ اس 30 سال میں میرا علم کتنا بڑھا، تو بعض اوقات دیکھتا ہے کہ وہ خاص اضافہ نہیں ہوا. یہ چیز جو ہے وہ بہت بڑی ناانصافی ہے. بھائی جب آپ نے الحمدللہ رب العالمین اس سعادت کو حاصل کر ہی لیا ہے، تو آپ صرف یہ سوچ کر نہیں آئے کہ مجھے ثواب کمانا ہے اور گھر جانا ہے، صرف یہ نہ سوچیں. آپ کس پہ محنت کریں؟ آپ اس پہ محنت کریں جس کی خاطر شہادت امام حسین ہوئی ہے. شہادت امام حسین کس کے لیے ہوئی ہے؟ شہادت امام حسین صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں نے کچھ گناہ کرنے جن کی مغفرت امام نے کروانی ہے. امام کا ایجنڈا اس سے بہت بڑا ہے. اتنی عظیم الشان ہستی قربان ہو رہی ہو اور مقصد اتنا سا رہ جائے، نہیں، یہ ناانصافی ہے. ایک ایک جو شہید کربلا ہے اس میں ایک ایک کا خون پوری انسانیت کی عزت سے زیادہ عزیز ہے اللہ کے نزدیک. یہ خون کوئی سستا خون ہے؟ نعوذ باللہ تعالی. اس کا ہدف کیا ہے؟ خود امام فرماتے ہیں اس کا ہدف ہے دین کا قیام، اللہ کی بندگی کا قیام. اب بھائی میں 30 سال تک عزاداری میں شرکت کروں اور میری بندگی وہیں ہو جہاں پہلے تھی، یہ ناانصافی ہے. 30 سال میں مجھے رنگ اپنے اندر سید الشہداء کا رنگ احساس کر لینا چاہیے تھا. ہمیں راستہ اسی راستے کے اوپر تہن رہنا چاہیے تھا، اور وہ راستہ کون سا راستہ تھا؟ وہ راستہ تھا اللہ کی بندگی کا. رزن بے قضا ایک تسلیمن امر ایک لا معبود سوا، بندگی تیرے سوا کسی کے پاس نہیں، بندگی صرف تیری، یہ بندگی کا راستہ ہے. تو اب اگر ایک سید الشہداء کا چاہنے والا عزاداری سید الشہداء میں آئے 30 سال اور اس کی بندگی میں ترقی نہ ہو تو یہ تو پھر انصاف نہیں ہوا. اچھا بندگی میں ترقی کیسے ہوگی؟ بندگی میں ترقی ایسے ہوگی کہ بھئی کچھ علم میں اضافہ ہو، کچھ ہدایت میں اضافہ ہو، اللہ سے اس کے قرب میں اضافہ ہو، اللہ سے اس کے توسل میں اضافہ ہو. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور گڑ گڑائے کہ مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے دین پہ عمل کرنا ہے. تو یہ جو اورینٹیشن ہے، یہ جو آپ کی نظر ہے، یہ نظر صرف ثواب کی نظر نہیں ہونی چاہیے. ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بہت ثواب ملے گا. یہ ثواب اہم ہے یا نہیں ہے؟ بہت اہم ہے، سب محتاج ہیں اس کے، لیکن امام کا راستہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اور امام کا راستہ احیاء دین کا راستہ ہے، دین کو معاشرے کے اندر نافذ کرنے کا راستہ ہے. یہ وہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو کر لینا چاہیے. اب ہم اور آپ جو بھی موضوع رکھیں، وہ نمبر ایک آپ کے اور ہمارے دین سیکھنے کا راستہ طے کروائے، ہم اور آپ دین سیکھیں اس کے ذریعے سے. نمبر دو، سید الشہداء کے پیغام کے اوپر عمل کرنا سکھائے. میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے نتیجے میں آپ یہ سوچنے لگیں کہ میں سید الشہداء کے پیغام پہ عمل نہ کروں تب بھی معاملہ صحیح ہے. نہیں، یہ ناانصافی ہے. سید الشہداء نے پیغام پہ عمل کروانا تھا، تو مجھے وہی کچھ کہنا ہے جس کے ذریعے سے نمبر ایک آپ کی اللہ کے حضور بندگی میں اضافہ ہو. سید الشہداء کا پیغام شہادت کے وقت یہی تھا. نمبر دو، آپ کو یہ اندازہ رہے کہ آپ نے عمل کی زندگی میں آگے بڑھنا ہے. اب یہ عمل کی زندگی میں کہہ رہا ہوں، اس کا ایک اور مقابلہ بھی ہے، وہ کیا؟ علم کی زندگی. بعض اوقات ہمارا علم بڑھتا رہتا ہے، عمل اس حساب سے نہیں بڑھتا. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر،
اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرض.
بھائی میں بہت زیادہ عرض کیا کرتا ہوں، جب ہم بچپنے میں تھے، اب یہ شاید اعتراف اچھا نہ ہو اور ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ہمیں بچپنے میں دعائے سلامتی امام زمانہ نہیں آتی تھی، اللہم کل ولیک، یہ ہمیں نہیں آتی تھی. جب تک میں کالج میں نہیں آیا تھا میں نے دعائے کمیل نہیں سنی تھی، کالج میں آنے کے بعد سنی. الحمدللہ رب العالمین، اب ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں، بچے یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی دعائے سلامتی آتی. ہمارے زمانے میں جب میں بچپنے کی اپنی بات کروں تو آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، اس زمانے میں دین کا شعور اتنا نہیں تھا. اب الحمدللہ دین کا شعور بڑھ رہا ہے، دین کے بارے میں معلومات بڑھ رہی ہے بچوں کو بھی. لیکن میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، معلومات بڑھانا اہم ہے یا دین پر عمل کروانا اہم ہے؟ معلومات بڑھانا اہم نہیں ہے، معلومات بڑھانا بھی راستہ ہے. سب سے اہم کیا ہے؟ سب سے اہم یہ کہ دین پہ عمل کتنا ہوگا. اگر میں تمام قرآن کریم کا حافظ بن جاؤں، حفظ قرآن کی حیثیت ہے، لیکن اصل قرآن کیا ہے؟ صرف حفظ ہے یا عمل ہے؟ عمل ہے. تو صرف علم کی خاطر بھی نہ آئیں. نمبر ایک, صرف ثواب کی خاطر آئیں کہ ثواب ملے گا, بہت اچھا ہے, ثواب بہت ملے گا, وہ بہت اہم بھی ہے, میں بھی ثواب کی خاطر آتا ہوں لیکن اس پہ رکوں گا نہیں. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ آیا بندہ خدا یہ دیکھنے کے لیے کہ چلو میں چار باتیں سیکھ کے چلا جاؤں گا. اچھی بات ہے, چار باتیں سیکھ کے جاؤ, لیکن صرف سیکھ کر چلے جاؤ یہ کافی نہیں ہے, عمل چاہیے اس کے پیچھے, عمل چاہیے. یہ میں نے دو وہ باتیں کہیں جو غلط نہیں ہیں لیکن اس سے بہتر ممکن ہے. اب ایک بات وہ بھی کہہ دوں جو غلط ہے, اصلاً بالکل غلط ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں یہاں پر آیا اور میں اس لیے آیا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں خطیب ہوں, اور میں نے 10 دن 12 دن کوشش کر کے آپ کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ میں خطیب ہوں. اچھا, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. امام حسین کا ممبر میرے جوہر دکھانے کے لیے رہ گیا ہے کیا کہ میں اپنا فن دکھاؤں لوگوں کے سامنے؟ صرف یہ میں نے کیا کیا؟ سید الشہداء کا خون زمین کے اوپر بہا تھا دین کو عزت دینے کے لیے, نہ کہ میرے فن کے صرف اظہار کے لیے. آپ آئے مثال کے طور پر صرف یہ دیکھنے کے لیے, دیکھتے ہیں یہ مولانا کتنے پانی میں ہیں. عزداری سید الشہداء کا مقصد یہ بنا ہے؟ یہ غلط ہے بالکل. اگر میں اس مقصد سے آؤں تو مجھے نہیں آنا چاہیے پھر, یہاں پر ممبر میں نہیں بیٹھنا چاہیے پھر, کہ اگر میں نے اس کو اپنے ذاتی مقصد میں استعمال کرنا ہے نعوذ باللہ تعالی, اور اگر نعوذ باللہ تعالی آپ کی طرف سے کوئی ایسا کام ہونے والا ہے وہ بھی غلط ہے, بالکل غلط ہے. ہم سب کو یہاں پہ سید الشہداء کے سامنے سر جھکا کے آنا چاہیے. ہمیں اس نیت سے آنا چاہیے کہ بھائی ہمیں سید الشہداء کی شہادت کے ذکر کی فضیلت ملی ہے, ہمیں سید الشہداء کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے جس پیغام کی خاطر علی اکبر شہید ہوئے ہیں. اتنا اہم پیغام تھا, ہمیں وہ پہنچانا ہے. اور آپ بھی یہ سوچ کر آئیں کہ بھائی سید الشہداء نے قربانی دی ہے اور وہ قربانی اس دین کی عزت و سربلندی کے لیے دی ہے. ان لم یکن ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خذینی, اگر دین محمد کی بقا بس اس میں ہے کہ میں مارا جاؤں تو اے شمشیرو آؤ اور مجھے مارو. سید الشہداء نے اس لیے جان دی. تو ہم اور آپ کی جو عزداری سید الشہداء کر رہے ہیں یہ شہادت ہی کا تسلسل ہونا چاہیے. جو شہادت کا کام تھا وہ ہمارے اوپر ہو جانا چاہیے. تو شہادت کا کام تھا دین کو عزت دینا, سربلندی دینا, دین کو لوگوں تک پہنچانا, ظلم کا مقابلہ کرنا, اسلام میں آنے والے انحرافات کا مقابلہ کرنا, لوگوں کے اندر دین کی فکر کو زندہ کر دینا. ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے. تو یہ مجھے ضروری لگا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. البتہ ماشاءاللہ آپ لوگ برسوں کے عزادار ہیں, الحمدللہ رب العالمین, دنیا کے اس خطے میں بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہیں, آسان کام بھی نہیں ہے. تو یقیناً آپ کی توجہ پہلے سے ہے, لیکن میں نے کہا کہ اپنی ذمہ داری کے طور پر بھی یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علی محمد وآل محمد. ہمارا جو عنوان ہمارے پاس ہے وہ ہے دینی ثقافت اور علاقائی رسم و رواج. ظاہر ہے کہ سید الشہداء کی شہادت کے سائے میں ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. یہ موضوع کیا موضوع ہے؟ دینی ثقافت اور علاقائی رسم و رواج. اس موضوع کی ضرورت کیوں پڑی ہمیں؟ کیا یہ موضوع کوئی نیا موضوع ہے؟ پہلے کبھی اس موضوع کے اوپر بات نہیں ہوئی. تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ نہ یہ موضوع نیا ہے, شاید الفاظ نئے لگیں لیکن موضوع نیا نہیں ہے, موضوع بہت پرانا ہے. اور کب سے اس کی ضرورت احساس ہوئی؟ جس دن سے دین آیا اس وقت سے یہ ضرورت سامنے آ گئی. میں اس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور اس سے ہم نے کیا نتیجہ حاصل کرنا ہے؟ ہم نے نتیجہ یہ حاصل کرنا ہے کہ ایک طرف سے دین کی ایک ثقافت ہے, اور دوسری طرف نہ کہ اس کے مقابلے میں, اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے علاقائی رسم و رواج ہیں. ان دونوں کا رشتہ ناتا کیا ہے؟ ان دونوں کو لے کے چلنا ہے, ایک کو دوسرے پہ قربان کرنا ہے. اگر قربان کرنا ہے تو کیا قربان کرنا ہے؟ کیا کس کو لے کے چلنا ہے. اچھا یہ سوال کہاں سے آیا تھوڑا سا میں پس منظر عرض کروں گا, چونکہ یہاں وقت بہت کم ہے تو ہم بہت آہستہ آہستہ ہی چل پائیں گے, لیکن اب چونکہ موضوع پر ایک دفعہ آ گئے ہیں تو کل انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر زیادہ بات کر پائیں گے. تو بس ذرا سا میں ٹچ کروں گا آج کہ اس موضوع کی ضرورت پیش کیسے آتی ہے اور یہ اس موضوع کیوں ہمارے ذہن میں آیا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. جب دین مبین اسلام نازل ہوا, لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا نبی خدا کی ذریعے سے, تو یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہن میں آیا, کیا دین کے آنے پر جو کچھ نبی سے پہلے تھا سب کا سب نبی نے ختم کر دیا, نیا معاشرہ بنا یا نہیں؟ نبی جو دین لے کر آئے, جو لوگوں کو بتایا, اس میں کچھ چیزیں پرانے معاشرے سے باقی رہی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو دین نے قبول نہیں کیا. کیا صورتحال تھی؟ اچھا آپ کہیں گے بھائی 1400 سال پہلے کا معاملہ تھا, اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا بہت بڑا تعلق بن رہا ہے. وہ تعلق یہ بن رہا ہے کہ میں رہ رہا ہوں مثال کے طور پر شہر کراچی میں پاکستان کی, چلو وہ ایک مسلمان ملک ہے ظاہری طور پر ہی صحیح, بہت ساری چیزیں وہ لوگ وہ نہیں کریں گے جو غیر مسلمین کرتے ہیں, اسلام کے نام پہ وہ کچھ نہ کچھ صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا اگر میں کسی ایسے معاشرے میں رہتا جیسے آپ ابھی برونڈی میں رہ رہے ہیں, یہاں کی ایک کلچر ہے, اب آپ جب دین کا نام لیں اس کلچر کو اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹ کرنا ہے, نیا کلچر آئے گا دین کے نام پر یا نہیں؟ اس میں سے کچھ بچے گا اور کچھ دین کے نام پر آگے آئے گا اور آئے گا, کیا ہوگا؟ اچھا جو بچے گا اس میں اور دین میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں آئے گا. اب اس کو نظریے سے نکال کر مثال میں لاتا ہوں اور تھوڑا سا آپ تحمل فرمائیے گا, مزید تحمل فرمائیے گا. مثلا ہم میں سے کچھ لوگوں نے عربی لباس پہنا ہوا ہے, کچھ لوگوں نے وہ لباس پہنا ہوا ہے جس کو ہم پاکستانی لباس کہتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں نے یہاں پینٹ شرٹ پہنی بھی ہے, فی الحال کم از کم پینٹ شرٹ کو پاکستانی لباس تو نہیں کہتے فی الحال. اب اس کو کہاں کا لباس کہتے ہیں نہیں معلوم, کہاں کا لباس کہتے ہیں. مثلا شاید کوئی اس کو کہے مغربی لباس, شاید. ان میں سے زیادہ دیندار کون ہے؟ مثلا اگر میں نے عربی لباس پہنا ہوا ہے تو گارنٹی ہے کہ اس سے میرے تقویٰ میں اضافہ ہو گیا, اور اگر میں نے پینٹ شرٹ پہن لی تو اس کا مطلب ہوا کہ میرے تقویٰ میں کمی ہو گئی. کیا یہ ایسا ہے؟ نہیں ہے. تو پھر آپ قبول کریں گے کہ میں پینٹ شرٹ پہن کے ممبر پہ بیٹھ جاؤں؟ اب یہ بھی نہیں مانیں گے آپ. تو بھائی یہ بتائیں بیچ کا راستہ ہے کہاں؟ آپ نے دیکھا کہ شروع میں جو سوال بہت آسان لگتا ہے تھوڑی دیر میں وہ سوال مشکل بننے لگتا ہے. بھائی آج میرا بچہ آ بیٹھا ہوا ہے مثال کے طور پر, یہاں پہ جو بچے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی نے بھی عربی لباس نہیں پہنا ہوا, ان میں سے کسی نے پاکستانی لباس نہیں پہنا ہوا. کل آپ لوگ جو اس وقت مینجمنٹ میں ہیں نہیں کہوں انشاءاللہ جا چکے ہوں گے, البتہ آپ سے پہلے میں جا چکا ہوں گا, اس میں انشاءاللہ کہنے کو تیار ہوں. کل یہ بچے آئیں گے. اچھا یہ بچے مینجمنٹ میں آ گئے, ایک پریزیڈنٹ بن گیا, ایک وائس پریزیڈنٹ بن گیا, ایک سیکرٹری بن گیا, اور ایک میرا جیسا طالب علم یہاں مجلس پڑھنے آیا اور اس نے کہا مولانا ایک بات ہم آپ کو بتا دیں, آپ نے برونڈی میں ممبر پہ بیٹھنا ہے تو پینٹ شرٹ پہ بیٹھنا ہے. اب میں اس سے کیا بولوں کہ بیٹا نہیں یہ تو غیر اسلامی لباس ہے؟ تو کہے گا میں تو جد امجد کے سامنے بھی یہی لباس پہن کے عزاداری میں آتا تھا, انہوں نے تو مجھ سے نہیں کہا کہ یہ غیر اسلامی لباس ہے, تو آپ بھی میری طرح پہن کے بیٹھے؟ تو میں کہوں نہیں بیٹا میں تو مولوی ہوں نا. تو وہ کہے گا کہ بھائی جب رسول خدا عرب معاشرے میں آئے تھے تو انہوں نے کوئی نیا لباس تھوڑی لے کر آئے تھے, وہی جو عرب معاشرے میں چل رہا تھا وہی لے کر آئے تھے, آپ بھی پینٹ شرٹ پہنو ہمارا تو یہ چل رہا ہے. ہاں بھائی اب کیا ہوگا؟ دیکھو سوال کتنا آسان تھا شروع میں، پیچیدہ ہو گیا۔ اب یہ بچہ کھڑا ہوگا، ایک اور بچہ کھڑا ہوگا، کہے گا مولانا ہمیں عبادتیں کرنی ہیں نہیں کرنی ہیں؟ ہاں جی کرنی ہے۔ نماز پڑھنی ہے؟ ہاں جی پڑھنی ہے۔ سوچ کے پڑھیں اچھا ہے یا بے سوچے سمجھے پڑھیں اچھا ہے؟ تو ہم کہیں گے واللہ سوچ سمجھ کے پڑھنا بہت اچھا ہے۔ تو کہے بس مولانا آج سے میں سواہلی میں نماز پڑھوں گا، عربی میں کیوں پڑھوں، میری زبان تو یہ ہے۔ کیوں تم عربی میں پڑھو؟ تو کہے گا اللہ کے نبی بھی جب آئے تھے تو کوئی دین کے نام پہ نئی زبان تو نہیں لائے تھے؟ اس معاشرے میں عربی تھی، رسول و گرامی عربی لے کر آئے۔ اب میں یہاں پر ہوں، میں کیا کروں؟ یہ سوال اتنا پیچیدہ سوال بنے گا۔ اچھا اب اس سوال کے اندر اور مشکل کب آتی ہے؟ اور مشکل اس وقت آتی ہے جو ظاہری طور پہ دیندار تھے وہ دنیا کے اعتبار سے ترقی نہ کر پائے۔ اب اور مشکل شروع ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو پیچھے نہیں لے جانا چاہوں گا تاریخ کے اندر، جو میرا بہت پسندیدہ ٹاپک ہوتا ہے کہ میں آج سے 170 سال پیچھے لے کے جاتا ہوں اور اس وقت میں بتاتا ہوں کہ تمام اسلامی ممالک کے اوپر، کم و بیش تمام اسلامی ممالک کے اوپر سوائے اکا دکا کے انگریزوں کی حکومت آ چکی تھی، یا کہو غیر مسلمانوں کی حکومت آ گئی تھی، چونکہ بعض پہ رشیا بھی حاکم تھا، فرینچ بھی حاکم تھے۔ تو اس موقع پر مسلمانوں کے سامنے ایک مشکل آئی، وہ کہ اگر تم لوگ حق پر ہو تو تم لوگ اتنا پس کیوں رہے ہو؟ اب ریئیکشن دو طرح کے آئے۔ ایک ریئیکشن یہ آیا کہ تم نے غلطی یہ کی ہے کہ تم نے کچھ چیزوں کو چینج کر لیا ہے، تو تم سب کے سب پیچھے چلے جاؤ۔ اور انتہائی کنزرویٹو دنیا کی موومنٹس اس وقت شروع ہوئیں اور مسلمانوں سے کہا کہ اب گاڑی استعمال نہیں کرو، کوئی چیز استعمال نہیں کرو، سب جاؤ پیچھے کے دور پہ۔ ہمارے نبی گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، ہم گاڑی پہ نہیں بیٹھیں گے، اب ہم گھوڑوں پہ بیٹھیں گے، اس طرح کہنا شروع کر دیا۔ اچھا ایک موومنٹ یہ چلی کہ جتنا پرانا ہے سب چھوڑ دو، بالکل نئے ہو جاؤ، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ بھی چل گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک تم سر سے لے کے پاؤں تک ویسٹرن نہیں بنو گے تمہاری کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ایسا محترم، مجھے لگ رہا ہے یہ سوال دوبارہ کہیں ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کنفیوژن میں پھنسیں کہ بھائی ہمیں کلچر میں کیا کرنا ہے، دین کے کلچر کے نام پر نئے کو لینا ہے، پرانے پہ جانا ہے، یہاں سے کاٹنا ہے، چھانٹنا ہے، کیا کرنا ہے، تو بھائی پہلا کام یہ کرو اپنے ذہن کے اندر اس سوال کو حل کر لو کہ یہ دین ہے کیا۔ تو اب ہمارا عنوان کیا ہے؟ ہمارا عنوان ہے دینی ثقافت اور علاقائی ثقافت۔ تو کل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ بھائی دینی ثقافت ہم کہتے کسے ہیں، دینی ثقافت کسے کہتے ہیں؟ صرف عربی لباس پہن لینا یہ دینی ثقافت ہو گئی؟ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ جو عرب ممالک میں لٹے رہے ہیں وہ کچھ اور پہنتے ہیں کیا؟ وہ یہی عربی لباس پہنتے ہیں؟ اچھا وہ جرمن بولتے ہیں کیا؟ نہیں، وہ عربی بولتے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف اگر لباس پہننا کافی ہوتا، زبان بولنا کافی ہوتا، تو وہ مجرم کہاں سے آ گئے پھر وہاں پہ؟ اس کا مطلب ہے دینی ثقافت میں کچھ اور ہے، دینی ثقافت میں کوئی گہرائی ہے، وہ ہمیں آہستہ آہستہ سیکھنا ہے، پھر اس کے بعد ہم علاقائی ثقافت کے مقابلے میں اس کا لائیں اور پھر دیکھیں ہمیں کرنا کیا ہے۔ پھر ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ لائن یہ ہے، یہاں تک جا سکتے ہو، اس سے آگے تم جاؤ گے تو تمہارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے پھر انشاءاللہ تعالی، اللہ انشاءاللہ مدد فرمائے گا، سید الشہداء کے صدقے میں ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد، شب اول محرم ہے، سخت وقت، یہ اذغانوں کا سجنا، لوگوں کا عزا کے لیے جمع ہونا، سید الشہداء کی یاد میں جانا، اللہ جیسی ماہ محرم نزدیک آتا ہے بہت سارے دلوں پہ امام حسین کے غم کی تہیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اور میں تو صرف آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ اگر آپ اپنے تصور میں یہ لائیے کہ یہ محرم کربلا کے بعد آنے والا پہلا محرم ہوتا, اللہ اکبر, ہم تو صرف عزا کی تیاری کر رہے ہیں, مجلس عزا میں حاضر ہوئے ہیں. اگر یہ 61 ہجرہ کے محرم کے بعد کا پہلا محرم ہوتا تو مجھے یقین ہے بی بی زینب بار بار اپنے بھائی کو تلاش کر رہی ہو. جو جوان شہید ہوئے ان شہیدوں کے گھروں کو اپنے نظر میں لائیے, ایک سال کے بعد ان گھروں میں کیا ہو رہا ہوگا. اس شب کی مناسبت سے جو مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ سید الشہداء کے مدینے سے روانہ ہونے کے مصائب. عجیب روایت ہمارے پاس ہے بی بی ام سلمہ سے, بی بی ام سلمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مدینہ حسین کے جانے پر ایسے رویا جیسے رسول اللہ کی وفات کے دن رویا تھا, ایسے لوگ روئے جیسے اس دن روئے تھے جس دن رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی. کیوں لوگ رو رہے تھے؟ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ اپنے آپ سے کہتے تھے ہم نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کو نہیں دیکھا, تو لوگ انہیں کہتے تھے کہ مدینے چلے جاؤ, رسول کے خاندان میں ایک جوان علی اکبر ہے, اگر تم نے علی اکبر کو دیکھ لیا تو گویا رسول اللہ کو دیکھ لیا. اور ان سے کہتے تھے کہ تم مدینے چلے جاؤ, رسول اللہ کے نواسے موجود ہیں, یہ وہی نواسے ہیں جن کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے ہیں. آج رسول اللہ کا یہ نواسا رسول اللہ کے پاس الوداع کہنے آیا ہے. بہت عجیب روایت ہے ہمارے پاس, گویا رسول اللہ سید الشہداء کو اس زمانے میں جب سید الشہداء کی عمر بھی 60 سال کے لگ بھگ تھی, جب سید الشہداء کو دیکھتے تھے تو ایسے ہی حسین کو دیکھتے تھے جیسے حسین کا بچپنا ہو. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ سید الشہداء رسول اللہ کے روضے پر تشریف لے گئے, رات وہیں گزاری, اور ایک موقع کے اوپر رسول اللہ کو گویا حالت کشف میں مکاشفے میں دیکھا. جب رسول اللہ کو دیکھا, جس کو ہم لوگ خواب تعبیر کرتے ہیں, رسول اللہ کو دیکھا تو کہا اے اللہ کے نبی, آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا, آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے, آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کی ساتھ قبر میں چلا جاؤں؟ گویا رسول اللہ وہی نبی ہیں جن کے سامنے ان کا نواسا حسین ہے, اور سید الشہداء سے اللہ کے نبی بس اتنا کہتے ہیں اے حسین تم وہ ہو جس نے میرے دین کو بچانا ہے, حسین تم نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے جو تم نے میرے ساتھ بچپن سے کیا ہے, اور امام حسین اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. شاید رسول اللہ کو جو خواب میں سید الشہداء نے دیکھا وہ کسی کو بتایا ہو تو پتہ نہ چلا ہو کہ رسول اللہ سے کیا وعدہ ہوا اور کن وعدوں کو پورا کرنے کا ذکر ہے, لیکن اگر کوئی قافلے کو دیکھے تو شاید اندازہ ہو کہ علی اصغر کیوں جا رہے ہیں, یہ خواتین کیوں جا رہی ہیں. عبداللہ بن عباس آ کر کہتے تھے اے نواس رسول آپ تو جا رہے ہیں, خواتین کیوں جا رہی ہیں؟ عزیز و اگر دل تھام کر اس جملے کو سنو تو امام حسین نے کہا خدا نے ان کو اسیر ہوتا دیکھنا ہے.
ان الله شاء ان يراه الناس سبايا. میرے جوانوں کو شہید ہوتے دیکھنا ہے, میری خواتین کو قیدی ہوتا دیکھنا ہے, اور شاید رسول اللہ کا وعدہ. امام حسین نے کچھ تو بیان کیا اور کچھ بیان نہ کیا کہ اللہ نے میرے علی اصغر کے گلے کو بھی جدتا دیکھنا ہے.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلم ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ مولا علی اصغر کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ سید الشہداء و قرآن کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو, اس محفل کو منور فرما. ہمیں اور ہمارے مرحومین کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.